السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما هداكم على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سمنوا زحاياكم فإنها على الصراط متاياكم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله تعالى من إحراق الدم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأشعارها وأزلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض، فطيبوا بها نفسا. وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، پچھلے دو جمعوں سے ہم نے سورہ شورا کی دعا تین آیتیں پڑھی تھی، اور آج ارادہ تھا کہ ان آیتوں کی روشنی میں کچھ بات عرض کی جائے، لیکن آج موضوع بدل رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ آٹھ دن کے اندر ذی‌الحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور ذوالقعدہ ختم ہونے والا ہے، تو اس سلسلے کی چند باتیں جو اس وقت عمل کی ہیں، عملاً زندگی میں مسلمان کرتے ہیں، اس سلسلے کی چند باتیں عرض کی جائیں. اس لیے کہ جو عمل آ رہا ہے، اس سے پہلے اس سے متعلق اگر معلومات کا استحضار ہو جائے تو عمل صحیح ہو جاتا ہے، عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. جیسے رمضان سے پہلے رمضان کے فضائل و مسائل بیان کیے جاتے ہیں، حج کو جانے سے پہلے حج کے فضائل و مسائل لوگ معلوم کرتے ہیں تاکہ حج صحیح ہو جائے، رمضان کے روزے صحیح ہو جائیں. تو اسی طرح اس مبارک ماہ میں جو آ رہا ہے, ایک تو حج ہے جو اللہ کے بندے پہنچ چکے ہیں, کچھ پہنچنے والے ہیں وہ حج کریں گے اور ان کے لیے خصوصی نشستیں اور مجلسیں ہوتی ہیں تاکہ ان کا حج صحیح ہو جائے. لیکن جو لوگ حج کو نہیں جا رہے ہیں یا جا چکے اس سال نہیں جا رہے ہیں یا آئندہ سالوں میں جانے والے ہیں, ان کے لیے یہاں رہ کر جو ہے جو عمل ہے عید کے دن وہ قربانی کا عمل ہے. اور اس سے پہلے ذی‌الحج کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس کے بھی فضائل ہیں. شوال, ذی‌قعدہ و ذی‌الحج, ذی‌قعدہ و ذی‌الحج اور محرم اور رجب, یہ چار مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں. تو ذوالقعدہ کا جو مہینہ جسے ہم گزر رہے ہیں ابھی وہ ختم ہی ہونے والا ہے, ہو سکتا ہے کہ آئندہ جمعرات ذوالحج کی پہلی تاریخ ہو جائے اور جمعے کا دن یہ ذوالحج کا دوسرا دن ہو جائے اور اس کے بعد کا جمعہ ہے, پھر اس کے بعد سنیچر ہے, امکان اس کا زیادہ ہے کہ سنیچر کو عید ہو. تو گویا کہ اس وقت جو ہے ہم ذوالقعدہ کے ختم پر ہیں اور ذوالحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. اس کے احکام ہیں, اس کے مسائل ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو بعض چیزوں پر فضیلت دی ہے. جیسے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو فضیلت دی ہے, مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کو فضیلت دی ہے, اور رمضان میں بھی رمضان کے آخری عشرے کو اللہ نے فضیلت دی ہے. شہروں میں اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو فضیلت دی ہے, گھروں میں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو فضیلت دی ہے, نبیوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی ہے, اللہ نے کتابیں اتاری, کتابوں میں سب سے زیادہ فضیلت قرآن کریم کو اللہ نے دی ہے, راتیں بنائی اللہ تعالیٰ نے تو راتوں میں شب قدر کو فضیلت دی ہے, فرشتوں میں جبرائیل امین کو فضیلت دی ہے, جنتوں میں اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو فضیلت دی ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہے, بندوں کی طرف سے نہیں ہے. بندہ کسی کو افضل کسی کو مفضول کہے یہ بندے کا اختیار نہیں ہے. اللہ جس کو فضیلت دے اس کی فضیلت کو کوئی چھین نہیں سکتا ہے, کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ذی‌الحج کے 10 دنوں کو اللہ نے خاص فضیلت دی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں 5 چیزوں کی قسم کھائی ہے, ان میں دوسرے نمبر پر فرمایا وَالْفَجْرِ وَلَيَالِنَ عَشْر, صبح صادق کی قسم, اور اس میں تفصیل ہے, اس میں جانے کا وقت نہیں ہے. وَلَيَالِنَ عَشْر, 10 راتوں کی, اور چونکہ رات مقدم ہوتی ہے ہمارے ہاں دن اس کے تابع ہوتا ہے, رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے, اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کا چاند دیکھ کے ہم تراویح شروع کر دیتے ہیں. رمضان شروع ہو گیا, رات پہلے آئی, ہم نے تراویح شروع کر دی, اور جب چاند دیکھتے ہیں شوال کا تو تراویح چھوڑ دیتے ہیں, اس لیے کہ وہ رات شوال کی ہے رمضان کی نہیں ہے. تو گویا کہ دن رات کے تابع ہوتا ہے. تو علماء نے فرمایا کہ وَالْفَجْرِ وَلَيَالِنَ عَشْر, یہاں راتوں میں دن بھی داخل ہے. گویا کہ ذی‌الحج کے یہ 10 دن راتیں بھی اور دن بھی بڑی محتم بشان ہیں جس کے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. اللہ تعالیٰ جس کی قسم کھاتے ہیں اس کی ایک عظمت ہوتی ہے, اس کی شان ہوتی ہے, اس کا مقام مرتبہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح احب الى اللہ تعالی من هذه ایام العشرات. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک نیک اعمال، اچھے اعمال، بندہ جو بھی کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، یتیموں بیووں کے کام آتا ہے، بہت سے کام بندے کرتے ہیں، اچھے اعمال، العمل الصالح. فرماتے ہیں نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ جو محبوب ہیں وہ ان دس دنوں میں ہیں. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ ان دس دنوں کی، جو آنے والے ہیں ذی الحج کی، ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک سال کے روزوں کا ثواب دیتے ہیں، اور ان راتوں میں سے ایک رات جاگتا ہے تو فرمایا اسے شب قدر کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. کتنی بڑی بات ہے، ایک دن کا روزہ، پہلی ذی الحج سے لے کر نو ذی الحج تک، یہ نو دنوں میں، اس لیے کہ دس ذی الحج کو روزہ رکھنا منع ہے، گیارہ کو بھی منع ہے، بارہ کو بھی منع ہے. تو اگر اس طرح جو ہے ایک دن کا روزہ کوئی رکھ لے تو ایک سال کے روزوں کا اسے ثواب ملتا ہے، اور ان راتوں میں ایک رات جاگ لیتا ہے، جاگ کر عبادت کر لیتا ہے تو فرمایا اسے شب قدر کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جو نو ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے، نو ذی الحج جس میں سارے حاجی عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں، ان کے لیے روزہ رکھنا زیادہ اچھی بات نہیں ہے، حرام تو نہیں ہے لیکن منع، حضور نے روزہ نہیں رکھا ہے. چنانچہ صحابہ اکرام کو معلوم کیسے ہوا کہ ذی الحج کو نو تاریخ کی، ذی الحج کی نو تاریخ کو عرفات کے میدان میں آپ نے روزہ نہیں رکھا، معلوم کیسے ہوا؟ تو صحابہ نے معلوم کرنے کے لیے سوال نہیں کیا کہ اللہ کے نبی آپ کا روزہ ہے کہ نہیں ہے، بلکہ میدان عرفات میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے معلوم کرنے کے لیے کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں دودھ پیش کیا، تو آپ علیہ السلام نے وہ دودھ لیا اور نوش فرمایا، یہ علامت ہے کہ آپ کا روزہ نہیں تھا. کیا دودھ ہی کیوں پیش کیا گیا؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفے کے طور پر اگر کوئی آدمی تین چیزوں میں کوئی چیز پیش کرتا، اللہ کے نبی اس کو منع نہیں کرتے تھے، ضرورت نہیں تب بھی لے لیتے تھے، اس میں سے ایک دودھ ہے، دودھ کو کبھی آپ نے منع نہیں کیا. اسی طرح تکیہ کسی نے دیا آپ کو ٹیک لگانے کے لیے، تو تکیے کو آپ نے منع نہیں کرتے تھے. یہ خوشبو ہے کہ آپ کو خوشبو پیش کی جاتی تھی تو آپ منع نہیں کرتے تھے. تو دودھ پیش کیا تو آپ کو پتہ معلوم تھا کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام روزہ نہیں ہے تو ضرور لیں گے، اور اگر روزہ ہے تو منع کریں گے. تو لے کر آپ نے نوش فرمایا، جس کی اس کی علامت ہے کہ حاجی جو ہے وہ نو ذی الحج کو روزہ نہ رکھے، اس لیے کہ اسے عرفات کے میدان میں کام ہوتا ہے، عرفات کے میدان میں اسے دعائیں مانگنی ہوتی ہے، دھوپ میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، چلنا پڑتا ہے. تو اگر حاجی کے علاوہ جتنے اور مسلمان ہیں ساری دنیا میں، سارے عالم میں، ان کے لیے بہتر ہے کہ نو تاریخ کا روزہ رکھے، جس کو عرفہ کا روزہ کہتے ہیں. اس روزے کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ جو آدمی اس ایک دن کا روزہ رکھے گا اس کے پچھلے ایک سال کے اور اگلے ایک سال کے جو گناہ ہیں اللہ سارے معاف کر دیں گے. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، اس لیے کہ لوگوں کو فضیلت معلوم ہوتی ہے تو عمل کرنا آسان ہے، جب فضیلت ہی کا علم نہیں ہوتا ہے تو آدمی عمل کیسے کرے گا؟ اس لیے فضائل سنائے جاتے ہیں. ہماری شریعت میں فضائل بھی ہیں اور مسائل بھی ہیں، اور اصل مسئلہ ہوتا ہے لیکن مسئلے تک پہنچنے کے لیے فضیلت سنائی جاتی ہے تاکہ مسئلے پر عمل کرنا آسان ہو جائے. اس لیے فضائل کو خوب سنانا بھی اور سننا بھی ہے. تو اللہ کے نبی سلام نے اس ذی الحج کے پہلے عشرے کی آپ نے فضائل بھی بیان کیے، اور فرمایا کہ جس آدمی کو قربانی دینا ہے، جس پر قربانی واجب ہے، جسے قربانی دینی ہے، اسے چاہیے کہ ذی الحج کا چاند دیکھنے کے بعد جب تک وہ قربانی نہ کر لے وہ دو کام نہ کرے، ایک بدن کے بال نہ نکالے اور ایک ناخن نہ کاٹے. یہ کوئی حکم ایسا نہیں کہ جو واجب و فرض ہے، مستحب ہے، بہتر ہے. وجہ کیا ہے کہ ساری دنیا سے صاحب استطاعت مسلمان اللہ کے گھر پر عرفات کے میدان پہنچ رہے ہیں حج کرنے کے لیے, اور جب سے وہ احرام باندھتے ہیں اس وقت سے بال بھی نہیں کاٹتے, ناخن بھی نہیں کاٹتے. لہذا باقی مسلمان جو حج پر جا نہیں سکے ان کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے گویا کہ ایک راستہ بتایا کہ تم بھی حاجیوں کے مشابہت اختیار کرو کہ حاجی محرام کی حالت میں ہیں, وہ بال نہیں کاٹ رہے ہیں, ناخن نہیں کاٹ رہے ہیں, اس لیے تم کو بھی چونکہ عید کے دن اور جو ہے دس ذی الحج کو قربانی دینی ہے عید کی نماز پڑھنے کے بعد, لہذا تم بھی ان کی مشابہت اختیار کرو. حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم حشر معہم, کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس کا حشر ان کے ساتھ فرما دیتے ہیں. یا اللہ میں حج پر نہیں جا سکا, میرے اندر استطاعت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, یا میں معذور و مجبور ہوں, لیکن اے اللہ میں تیرے جو بندے حج پر حاضری دے رہے ہیں اور حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے تیرے در اور گھر پر حاضر ہو چکے ہیں, اے اللہ میں نہیں جا سکا لیکن میں ان کی مشابہت اختیار کرتا ہوں تاکہ مجھے بھی حاجیوں کے ساتھ قیامت میں میرا حشر ہو جائے. یہ ہے اس کا فلسفہ, اس کی وجہ اور اس کی حکمت. چنانچہ ایک حکم تو یہ ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد آدمی اپنے ناخن نہ کاٹے اور جب بال نہ ترشوائے, بال نہ کاٹے. ہاں البتہ بعض مرتبہ آدمی جو ہے کوئی ایسے مشغول ہو جاتا ہے کہ اس کے وہ بال جو کم سے کم 20 دن میں 40 دن کے اندر نکالنا ضروری ہوتا ہے, اگر اس نے وہ بال نہیں نکالے ہیں تو نکال لینا چاہیے. بال چھوڑنے کے مقابلے نکال لینا یہ ضروری ہے, اس لیے کہ وہ بال جو آدمی کم سے کم 20 دن میں 15 دن میں مہینے میں نکالتا ہے, 40 دن گزر کے بال نہیں نکالے کسی وجہ سے, غفلت کی وجہ سے, سستی کی وجہ سے, یا کوئی بیماری کی وجہ سے اسے وہ بال نکال لینا چاہیے. اب یہ ان لوگوں کے لیے حکم ہے جو قربانی دینا چاہتے ہیں یا قربانی جن پر واجب ہے, لیکن اگر کوئی اور بھی جو قربانی نہیں دے رہے وہ بھی اگر حجوں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے اگر وہ بھی چہرہ نہ بنائے, بال نہ نکالے, ناخن نہ کاٹے تو ان کے لیے بھی افضل بات ہے. اسی طرح ایک حکم یہ بھی ہے کہ 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کے اثر تک ہر نماز کے بعد, فرض نماز کے بعد آدمی ہر مصلی کے لیے ضروری ہے کہ وہ تیسرا کلمہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھے. بہت سے لوگ آہستہ پڑھتے ہیں, فرمایا کہ آہستہ نہیں زور سے پڑھنا چاہیے, اور یہ ایک مرتبہ پڑھنا جو ہے یہ واجب ہے. 3 مرتبہ پڑھنا ضروری نہیں ہے, بہت لوگ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں اسے ضروری سمجھتے ہیں, بہتر ہے کہ ایک ہی مرتبہ پڑھے اور بآواز بلند پڑھے. اسی طرح بعض لوگ مسبوق ہوتے ہیں, 1-2 رکعت چھوڑ جانے کے بعد آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ سلام پھیر کے خاموش ہو جاتے ہیں, یا پڑھتے نہیں ہیں, یا پڑھتی تو آہستہ پڑھ لیتے ہیں کہ نہ جو مسبوق ہے 1-2 رکعت چھوٹنے کے بعد وہ آیا ہے اور امام کے ساتھ امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ اٹھ کر اپنی نماز پوری کر رہا ہے, تو اسے بھی اپنا سلام نماز پوری کرنے کے اور سلام پھیرنے کے بعد اسے بھی پڑھنا چاہیے, زور سے پڑھنا چاہیے. مستورات کو آہستہ پڑھنا چاہیے. ہاں البتہ اگر مستورات ایسی جگہ نماز پڑھ رہی ہیں جہاں کوئی غیر محرم نہیں ہے اور اس کی آواز غیر محرم نہیں سن سکتا ہے, وہ عورتیں بھی زور سے پڑھ سکتی ہیں, لیکن عورتوں کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ آہستہ پڑھیں لیکن وہ بھی پڑھیں. تو اور یہ سارے احکام ہیں اس عشرے میں کرنے کے. الحمدللہ ہر مسلمان جو اس ماہ مبارک میں عید الفطر کے دن قربانی کرتا ہے تو ماشاءاللہ ابھی سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ صاحب ماشاءاللہ سڑکوں پہ جانور جو ہے لوگ لے رہے ہیں, خرید رہے ہیں, لوگ بیچ رہے ہیں اور لے کے گھومنا شروع ہو گئے ہیں. لہذا اس کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ صاحب قربانی کن پر واجب ہے, قربانی کن جانوروں کی دینا چاہیے, قربانی کے کیا فضائل ہیں. میں دو تین حدیث میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ آدمی قربانی دینے کا شوق پیدا ہو, قربانی دینے میں آخرت کا نفع کیا ہے. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر
احب الى الله تعالى من احراق الدم، وانه لياتي يوم القيامه بقرونها واشعارها وازلافها، وان الدم ليقع من الله بمكان قبل ان يقع بالارض، فطيبوا بها نفسا. صحیح حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث، ابن ماجہ میں بھی ہے اور ترمذی میں ہے، ابو داود میں ہے، جو سیاہ ستہ جو ہم پڑھاتے ہیں ان کتابوں کی حدیث ہیں، اور روایت کرنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہیں. فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ذی الحج کی 10 تاریخ کو سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک خون کا بہانا ہے. ما من عمل احب الى اللہ تعالی ما عمل ابن آدم من عمل احب الى اللہ تعالی من احراق الدم. فرمایا کہ یوم النحر یعنی عید اضحیٰ کے دن 10 تاریخ کو سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک جو محبوب عمل ہے وہ خون کا بہانا ہے. اب یہاں رک کر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بعض جو بہت ہی پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ایڈوانس میں انہوں نے بہت کچھ پڑھ لیا ہے اور دنیا کی تعلیم بہت زیادہ حاصل کر لی ہے، ان کے ذہن میں ایک اشکال یہ آتا ہے بھئی اتنے لاکھوں جانور ذبح کرنے سے کیا فائدہ، لاکھوں جانوروں کو کے گلے پہ چھری پھیرنے سے کیا فائدہ. دنیا میں بہت سے لوگ غریب ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، بیمار ہیں، ضرورت مند ہیں، بیوائیں ہیں، اگر لاکھوں روپے اگر بجائے جانور کو ذبح کر کے خون بہا دینے سے بہتر ہے کہ صاحب بیواؤں کی مدد کریں، یتیموں کی مدد کریں، کوئی یتیم خانہ بنا دیں، یا کوئی جو ہے یعنی کوئی بیمار ہے اس کا علاج کرا دیں، کوئی جو ہے عورت ہے اس کی بیٹیاں ہیں شادی کوئی نہیں کر رہا اس کی شادی کرا دیں، کوئی اس طرح کے کام کر دیں. تو خامخواہ کہ اتنا لاکھوں کروڑوں روپے جانور کو ذبح کر کے ضائع کرنے سے بہتر ہے یہ سارے کام کر لیں. یہ بات لوگوں کے ذہن میں شیطان کی طرف سے بات آتی ہے، مسئلہ سمجھنے کی بات ہے. فرمائے میرے دوستو، نماز جیسے ایک مستقل عمل ہے اور مطلوب ہے، روزہ مستقل عمل ہے مطلوب ہے، حج مستقل ایک عمل ہے مطلوب ہے، اشراق قربانی مطلوب ہے، جیسے روزے کا بدل جو ہے نماز نہیں بن سکتی، نماز کا بدل روزہ نہیں بن سکتا، حج کا بدل جو ہے صدقہ نہیں بن سکتا، حج بھی حج کرنا ہی ہے جن پر حج فرض ہے، زکات دینی ہے جن پر زکات فرض ہے، رمضان آئے تو روزہ رکھنا ہے، روزے کا بدل کوئی اور عمل نہیں ہو سکتا ہے. اسی طرح یہ جو 3 دن ہیں 10, 11, 12 ان 3 دنوں میں قربانی جن پر فرض ہے ان کو قربانی ہی دینی ہے، قربانی کے بدلے میں کوئی اور عمل نہیں ہو سکتا ہے. قربانی جو ہے جیسے دوسری حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، صحابہ نے پوچھا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی قربانی کیا چیز ہے، قربانی کی کیا حقیقت ہے، قربانی کی کیا تاریخ ہے؟ تو اللہ کے نبی السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تمہارے موری سے اعلی، روحانی موری سے اعلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اسی سنت پر عمل کرنے کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اور میں بھی تم کو اس کا حکم دیتا ہوں اس کی قربانی کرو. اب آپ غور کریں، ابراہیم علیہ السلام کو سنت کہاں سے چلی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو 95 سال کی عمر میں ایک بچہ ہوتا ہے اور اللہ سے مانگ کر لیا ہے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، نہ ہاجرہ سے ہے، نہ جو ہے دوسری بیوی کون ہے، سارا سے ہے، نہ ہاجرہ سے نہ سارا سے ہے، اے اللہ میری عمر 95 سال کے قریب ہے، میری کوئی اولاد نہیں ہے، اے اللہ مجھے ایک نیک صالح لڑکا دے، رب ہب لی من الصالحین. اللہ نے کیا کہا، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ایک بردبار، سمجھدار، صابر، شاکر لڑکا، لڑکے کی بشارت دی، لڑکا پیدا ہوتا ہے. اب لمبا قصہ، اس قصے میں مجھے جانا نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ فلسطین میں ہے، حکم ہوتا ہے ہاجرہ کو اور اسماعیل کو لے کر آپ چلو، اور جبرائیل ساتھ میں ہوں گے، اور چلتے 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 وہاں پہنچے جہاں آج کعبہ ہے، جہاں بیت اللہ ہے، اور کہا جاتا ہے یہاں چھوڑ دو اور چھوڑ کے چلے آؤ، یہ بھی نہیں بتا رہے کہ کیوں چھوڑ رہے ہیں، یہاں چھوڑنے کی وجہ کیا ہے، بغیر بتائے بی بچوں کو چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں،
حضرت حجرہ پوچھتی ہیں کہ میرے سرتاج میرا کیا قصور ہے کہ آپ بیت المقدس سے لا کر فلسطین سے لا کر یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، میرا کیا قصور ہے، بچے کا کیا قصور ہے؟ کوئی جواب نہیں، حکم نہیں ہے جواب دینے کا. جب انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں، تب سر کے اشارے سے کہا کہ ہاں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں. تب انہوں کی زبان سے نکلا تھا اذن لن یزین اللہ، جب آپ اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ شوق سے جائے، اللہ ہم کو ضائع نہیں کریں گے. چھوڑ کر چلے گئے اور 3 سال تک نہیں آئے. اللہ کا حکم نہیں تھا آنے کا دیکھنے کا، 3 سال کے بعد اللہ نے حکم دیا جاؤ اور جا کر سواری سے اترنا نہیں، صرف دیکھ کر واپس ہو جانا. 3 سال کے بعد آ رہے ہیں بیوی اور بچے کو دیکھنے کے لیے، جس کو لخدق میدان میں چھوڑا تھا، جس کو قرآن نے کہا وادن غیر ذی زرع، کہ ایسی وادی ایسی جگہ جہاں نہ دانا ہے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، نہ کوئی بات کرنے والا نہ جواب دینے والا ہے، کوئی بھی انسان نہیں ہے، وہاں چھوڑ کر گئے. اور 3 سال کے بعد آ رہے ہیں اور سواری سے بھر بیٹھے بیٹھے بات کر رہے ہیں. بیوی کہہ رہی حضرت حجیرہ اتر جائیے، پانی پی لیجئے، کچھ تو کر لیجئے. کوئی کہا نہیں اترنے کا حکم نہیں ہے، واپس جانا ہے. ایک پتھر رکھ کر انہوں نے شوہر کو دیکھا کہ شوہر کے منہ پر جو مٹی پڑی ہے، غبار پڑا ہوا ہے، وہ پتھر پر چڑھ کر انہوں نے اپنے شوہر کا منہ دھلایا اور پھر وہاں سے واپس ہو گئے. 3 سال کے بعد آئے، سواری سے اترے نہیں، کچھ کھلایا پلایا نہیں، واپس ہو گئے. اور 4 سال کے بعد پھر اوپر حکم ہوا اب جو دوبارہ ملاقات کرو. 4 سال 7 سال کے بعد آئے ہیں اور آنے کے بعد بیوی سے کہتے ہیں کہ بچے کو ذرا اچھے کپڑے پہناؤ، نہلا دھلا کر مجھے دوست سے ملانے کے لیے جانا ہے. سمجھی کہ وہ دوست ہوگا. چنانچہ بیوی نے کپڑے پہنائے، نہلایا دھلایا اور بچے کو لے کر گئے. اور مینا جہاں پر آج شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں وہاں گئے. وہاں جا کے بیٹے سے کیا کہتے ہیں، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے تم کو ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. پہلی بات سوچنے کی یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب میں دکھایا گیا بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو ہم جیسا کوئی انسان ہوتا تو وہ پوچھتا 1000 مرتبہ اے اللہ میں کیوں ذبح کروں، ذبح کرنے کی کیا مصلحت ہے، میرا کیا قصور ہے، میرے بچے کا کیا قصور ہے، میں کیوں ذبح کروں، میں نے تو اسے مانگا ہے، مانگ کر میں نے لیا ہے، اور تو نے بڑھاپے کا ایک سہارا مجھے دیا ہے اور آج کہہ رہا کہ ذبح کر دوں، کیسے ذبح کروں. ایک لفظ نہیں پوچھا. اس کو کہتے تسلیم و رضا، اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو ڈال دینا، کوئی سوال نہیں کرنا یہ کیوں یہ کیوں، یہ کرنے کا کرنے کی کیا مصلحت ہے، اس کے کرنے کا کیا حکم کیوں، اس کے کرنے سے کیا فائدہ ہے، کچھ نہ پوچھو. اللہ نے کہا ہے ہم کو کرنا ہے، میرے سمجھ میں آئے تب کرنا ہے، میرے سمجھ میں نہ آئے تب بھی مجھے کرنا ہے. ابراہیم السلام نے نہیں پوچھا. اور جب اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، بیٹا بتاؤ تمہاری کیا رائے بنتی ہے. کیا کہا بیٹے نے، بیٹا اگر ہمارا جیسا کوئی بیٹا ہوتا ہمارا تو 1000 مرتبہ کہتا ابا کیا بات کر رہے ہیں، کوئی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے، وہ بھی خواب کی بنیاد پر، میں اکلوتا بیٹا اور آپ کو بڑھاپے کا میں سہارا بننے والا ہوں اور اللہ سے آپ نے مجھے مانگ کر لیا ہے، آپ مجھے ذبح کیوں کر رہے ہیں. ایک تو پہلے تو آپ وادی غیر ذر میں امی کو مجھے چھوڑ کر گئے، 7 سال کے بعد آئے ہیں، 3 سال ایک مرتبہ آئے، 4 سال کے بعد پھر آئے ہیں، اب ذبح کرنے کی بات کر رہے ہیں. کوئی بیٹا تیار ہوتا ہے اس کے لیے، لیکن کیا بیٹا تھا، ان کے صلب سے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہونا تھا. لہذا انہوں نے کیا جواب دیا، یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جان وہ کر گزریے جس کا حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے. بیٹا کتنا سمجھدار تھا، اس ماں کی گود میں پرورش پانے والا، جس ماں نے کہا تھا اذن لن یزین اللہ، آپ شوق سے جائیے اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. اس ماں کی گود میں پرورش پانے والا یہ بچہ تھا جو 7-8 سال کی عمر میں کیا کہہ رہا ہے، اے ابا آپ نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اور نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ وحی کے درجے میں ہوتا ہے. یہ نہ سمجھے کہ خواب ہے، خواب کی باتیں ایسی ہوا کرتی ہیں کہ یہ عام آدمی کا خواب نہیں ہے، یہ آپ کا خواب ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کا خواب اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کے درجے میں ہوتا ہے.
لہذا آپ کو جو حکم دیا گیا ہے فوراً اس کو کر گزریے. یا ابتی فعل, علماء جانتے ہیں کوئی بیچ میں کوئی جو ہے یعنی کوئی لفظ دے رکھا ہے, یا ابتی فعل, اے ابا, ابا جان کر گزریے کہ جو آپ کو حکم دیا گیا, یا ابتی فعل ما تومر, جو حکم آپ کو دیا وہ اس کو کر گزریے. یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ باپ بھی نہیں پوچھ رہا اللہ سے ذبح کیوں کروں, اور بیٹا بھی نہیں پوچھ رہا کہ ذبح کیوں ہو جاؤں, اللہ کے حوالے ہو گئے دونوں. اور پھر کیا ہوا اسے مجھے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے اور بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. مجھے یہ عرض کرنا ہے آج جانور کی قربانی دیتے وہ لوگ پوچھتے کیوں کرنا ہے, اس کے بدلے میں یہ کر لے تو کیا حرج ہے, اس کے بدلے میں یہ کر لے تو کیا حرج ہے. میرے دوستو یہ عقل کے بندے نہ بنو, یہ رب کے بندے بنو, اللہ کے بندے بنو. اس لیے کہ قربانی خود مطلوب ہے, گوشت مطلوب نہیں ہے, فرمایا کہ خون کا بہا دینا مطلوب ہے. اللہ کے نبی سلام 10 سال مدینے میں رہے, آپ نے ہر سال قربانی دی ہے. آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یمن سے 100 اونٹ منگوائے, اور آپ نے خود اپنے دست مبارک سے 63 اونٹ ذبح کیے ہیں, باقی 37 اونٹوں کو آپ نے علی سے کہا تم ذبح کر دینا. ایک اونٹ کافی تھا, بلکہ ایک اونٹ کا ایک حصہ کافی تھا, اس لیے کہ بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں, چاہے وہ اونٹ ہو چاہے اونٹنی ہو, چاہے وہ گائے ہو چاہے بیل ہو, بھینس ہو بھینسا ہو, اس میں 7 حصے ہوتے ہیں, 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے 100 اونٹوں کی قربانی کی ہے, اور اپنے ہاتھ سے, چونکہ آپ کی عمر مبارک 63 سال کی تھی, اس لیے آپ نے اپنے دستبار سے 63 اونٹ خود ذبح فرمائے, اور 37 اونٹوں کے بارے میں فرمایا علی تم ذبح کر دینا. تو اندازہ لگاؤ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ قربانی کرنا کتنا مطلوب ہے. آپ نے فرمایا قربانی خوب کرو. چنانچہ میں حدیث سنا رہا تھا کہ حضرت اما جان فرماتی ہیں ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الى اللہ تعالی من احراق الدم, کہ خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل اللہ تعالی کو پسند نہیں ہے. پھر آگے کیا فرمایا وَإِنَّهُ لَيَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس قربانی کے جانور کو لائیں گے, کس حال میں لائیں گے, اس کی سینگ تھے تو سینگ کے ساتھ آئے گا, اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا, اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا. اور فرمایا اس کو 70 مرتبہ زیادہ بڑا بنا کے, وزنی بنا کر, فربا بنا کر اللہ تعالیٰ اس قربانی دینے والے کے نام اعمال میں رکھیں گے, تولیں گے اسے. اور بعض روایت میں آتا ہے اس کا بول و براز بھی تولا جائے گا. اور آگے فرمایا کہ عجیب بات ہے کہ ان الدم لا يقع من الله بمكان قبل ان يقع بالارض فطيب بها نفسا, فرمایا کہ قربانی کا جانور کا جب آپ ذبح کرتے ہیں اس کا خون کا قطرہ نیچے گرنے سے پہلے وہ اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ پا لیتا ہے, وہ مقبول ہو جاتا ہے. خون بعد میں گر رہا ہے اور قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو رہی. پھر آگے آپ نے فرمایا فطیبوا بها نفسا, فرمایا خوش دلی سے قربانی کرو, مجبوری میں نہیں, لوگ کیا کہیں گے نہیں, دکھانے کے لیے نہیں, یا صاحب کیا کرے قربانی آگ اس لیے کرنا ہے بعد دل نہ خستہ نہیں, فطیبوا بها نفسا, دل کی خوشی کے ساتھ قربانیاں کرو. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا ہے قربانی کی حقیقت, آپ نے فرمایا سنت. ابھی اب صحابہ بھی صحابہ تھے, اللہ کے نبی ٹھیک ہے حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, لیکن ہم کو کیا ملے گا, وما لنا فی رسول اللہ. آپ نے فرمایا بکل شعرت حسنا, قربانی کے جانور میں جتنے بال ہوں گے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی. صحابہ صحابہ تھے, کہا فصوف یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی یہ چھیلا اور چھیلی ہے اور یہ اونٹ ہے اس میں بال, یعنی یہ دمبا ہے اس میں بال ہوتے ہیں لیکن اونٹ ہوتا ہے, اور جو ہے اور جانور جس میں یہ اون ہوتا ہے اون, اور اس میں اتنے بال ہوتے ہیں, الگ الگ اون کے بال نکالو تو کروڑوں تک پہنچ جاتے ہیں. کہ اللہ کے نبی ہر بال کے بدلے میں نیکی آپ فرما رہے, تو اون کے اندر بہت سے بال ہوتے ہیں اس کا گننا مشکل ہے, اس کے بارے میں کیا بارے. تو آپ نے فرمایا بکل اشارت من الصوف حسنا, اون کے اندر جتنے بال ہوں گے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی. اب اندازہ لگاؤ قیامت کے دن آدمی ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا, باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہے، بیوی شوہر، شوہر سے بیوی بھاگ رہی ہے، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے، دوست دوست کو نیکی دینے کو تیار نہیں ہے۔ اس دن جن لوگوں نے اپنے جانوروں کی قربانی کی تھی، ان کو کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں نیکیاں مل رہی ہیں، اس وقت اندازہ کرو جنہوں نے بخل کی وجہ سے یہ سب ضروری نہ سمجھتے ہوئے اگر انہوں نے قربانی نہ کی ہے، ان کے لیے کتنی حسرت کی بات ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا سمینو زہایا کو فنہا السرات متا یا کوم، فرمایا اپنے قربانی کے جانور، فرمایا کہ تر یعنی موٹے تگڑے ایسے فربا جانوروں کی قربانی کرو، اس لیے کہ یہ جانور کل قیامت میں تمہارے لیے پل سرات پر سواری کا کام دیں گے۔ جہاں پر لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہیں، کوئی گر رہا ہے، کوئی اٹھ رہا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے، فرمایا ایسے موقع، ایسے دن اللہ تعالیٰ تمہارے جانوروں کو تمہارے یعنی پل سرات پر سواری کے طور پر بنا دیں گے، تمہاری سواری کے کام آئیں گے۔ اس دن پتا چلے گا قربانی دینے والوں کا کیا مقام ہے، ان کی کیا کتنی سہولت کے ساتھ وہ جہنم کے اوپر جو بچھائی گئی ہے پل سرات، جس کا راستہ چڑھنے کا 500 سال کا ہے اور سیدھا راستہ 500 سال کا ہے، اترنے کا 500 سال کا ہے، 1500 سال کا راستہ ہے، وہ سیکنڈوں میں پار ہو جائیں گے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ تو میرے دوستوں، قربانی کے مسائل بھی معلوم ہونا چاہیے، قربانی کے فضائل بھی معلوم ہونا چاہیے۔ یہ نہ کہنا چاہیے کہ صاحب بہت مہنگا ہو گیا ہے، کیسے قربانی دیں۔ الحمدللہ مہنگی تو ہر چیز ہوئی ہے، زیور بھی مہنگا ہے، سونا بھی مہنگا ہے، گھر کا بنانا بھی مہنگا ہے، سواریاں بھی مہنگی ہیں، چیزیں بھی مہنگی ہیں، پیٹرول بھی مہنگا ہے، ڈیزل بھی مہنگا ہے، ہر چیز مہنگی ہے، لیکن شادیاں برابر ہو رہی ہیں، زیور برابر خریدے جا رہے ہیں، مکان برابر بنائے جا رہے ہیں، سواریاں خریدی جا رہی ہیں، کھانے کھائے جا رہے، دعوتیں ہو رہی ہیں، صرف یہ ہے قربانی کے لوگ کہتے ہیں بہت مہنگا جانور ہو گیا۔ مولانا کیا کریں، کیسا کریں، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میرا دوستو، مہنگا جتنا بھی ہو جائے لیکن سستا سودا ہے آخرت کے دوبارے سے۔ اور دوسری بات حدیث میں فرمائی، اگر کسی پر قربانی واجب نہیں بھی ہے، اگر وہ دینا چاہتا ہے دے اور کوشش کر کے دے، انشاءاللہ اگلے سال تک اس کی فقیری دور ہو جائے گی، اس کی غربت دور ہو جائے گی، اس کی جو ہے تنگیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر غریب آدمی بھی قربانی دینے کا ارادہ کرے، دینا چاہیے۔ لہذا اب میں نے اس لیے یہ بات اس لیے میں نے عرض کی ہے کہ بہت سے لوگ جانور خرید رہے ہیں، اب جانور خریدنا بھی چاہیے تو معلوم کریں، چھوٹا جانور ہے کم سے کم 1 سال کا ہونا چاہیے، گائے بیل بھینس ہے 2 سال کا ہونا چاہیے، اون کی قربانی تو 5 سال کا ہونا چاہیے۔ لہذا یہ عمر کو بھی معلوم کر لیں، اس کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولانا مرغی کی قربانی دے سکتے ہیں، انڈے کی قربانی دے سکتے ہیں، ہو سکتا کسی کے پاس ہو، لیکن اہل سنت والجماعت اور ائمہ اربع کے نزدیک قربانی مرغی کی یہ مذاق ہو جائے گا، انڈے کی قربانی مذاق ہو جائے گا، اس لیے کہ خون بہانا یہ قربانی کا مقصود ہے۔ اب انڈے میں کہاں خون بہائیں گے، آپ مرغی میں کتنا خون نکلتا ہے، اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں مولانا بکرا نہیں دیکھتے تھے مرغی دے دیں گے، مرغی نہیں دیکھتے انڈا دے دیں گے، یہ سب مذاق کی باتیں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جن جانوروں کی قربانی دینے کے لیے حدیثوں میں آیا ہے، انہیں جانوروں کی قربانی ہوگی، اونٹ کی قربانی اور اونٹنی کی قربانی، اس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ نہیں۔ گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، بعض لوگ بھینس کی قربانی کو صحیح نہیں سمجھتے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، بھینس کی قربانی بھی دی جا سکتی ہے۔ جیسے پورے شمال میں، پورے یوپی میں اور پورے بہار اور بنگال میں یہ سارے بھینسی کی قربانی دی جاتی ہے، لہذا بھینس میں بھی، بھینس بھی جو ہے وہ گائے کی قبیل سے ہے، اس میں بھی آپ جو ہے 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ باقی جو چھیلا ہے، چھیلی ہے، دمبا ہے، بکرا ہے، مینڈا ہے، مینڈی ہے، اس میں صرف ایک آدمی کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں سارے گھرانے کی طرف سے ایک بکری کافی ہو جاتی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ جس پر واجب ہے اسے اپنی قربانی خود دینا چاہیے۔ ایک آخری بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں، بعض لوگ قربانی دینے میں کہتے ہیں اس مرتبہ ابا کی طرف سے جو انتقال کر گئے، اس مرتبہ دادا کی طرف سے جو انتقال کر گئے، یہ غلط بات ہے۔ جس پر قربانی واجب ہے اسے اپنی قربانی خود دینا چاہیے۔ اگر آپ مزید دینا چاہتے ہیں نفلی طور پر، اپنے رشتہ داروں کی طرف سے، مرحومین کی طرف سے آپ دیں۔ اسی طرح بیوی پر قربانی ہے زیورات کی وجہ سے، اسے اپنی قربانی خود دینی چاہیے، اگر شوہر دیتا ہے تو ادا ہو جاتی ہے۔ بس قربانی واجب ہونے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، غیر مسلم پر قربانی نہیں ہے۔ عاقل ہونا شرط ہے، پاگل پر قربانی نہیں ہے، بالغ ہونا شرط ہے، نابالغ پر قربانی نہیں ہے، مقیم ہونا شرط ہے، مسافر پر قربانی نہیں ہے، اسی طرح جو ہے صاحب نصاب ہونا چاہیے، یعنی جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اس پر قربانی واجب ہے، اور جس پر کس وقت صدقہ فطر واجب نہیں ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے. سات حصوں میں ہر حصہ مسلمان کا ہونا شرط ہے. اگر خدا نخواستہ چھ آدمی مسلمان ہیں، ایک آدمی قادیانی اس میں آ جاتا ہے، سب کسی کی قربانی صحیح نہیں ہوگی، غیر مسلم کو شریک نہیں کر سکتے. ساتوں کا حصہ قربانی کا ہونا چاہیے، یا عقیقے کا بھی ہو سکتا ہے. اگر کسی کا ارادہ صرف گوشت کھانے کے ارادے سے اگر وہ ساتواں حصہ اپنا حصہ لے رہا ہے تو کسی کی قربانی صحیح نہیں ہوگی. اس لیے میرے دوستو، قربانی کے فضائل بھی معلوم کریں اور قربانی کے مسائل بھی معلوم کریں. اور بہتر ہے کہ ابھی سے جانور خریدیں، اس کو کھلائیں پلائیں، اپنے سے ملائیں، اور اس کے بعد قربانی کریں، تو پھر آپ کو قربانی کرنے کا مزہ آئے گا. اور جانور کو کس گلے پر ذبح کرنا، چھری چلانے پر آپ کو جو ہے تکلیف محسوس ہوگی، کم سے اتنی تکلیف ہونا چاہیے کہ آٹھ دس دن پندرہ دن ہم نے جانور کو پالا، اپنے سے مانوس کیا، وہ ہم سے مانوس ہو گیا، اور اس کے گلے پہ چھری چلا رہے، تب پتا چلے گا کہ قربانی کرنے کا کیا مطلب ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم السلام نے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی، وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے دمبے کو آسمان سے بھیج دیا، دمبا ذبح ہو گیا. یہ رسم قیامت تک کی سنت میں جاری ہو گئی. لیکن خدا نخواستہ اگر اللہ تعالیٰ کہتے اپنے بیٹے کو ذبح کرو تو کون ذبح کرتا؟ وہ بھی اکلوتا بیٹا، اسے ذبح کرو، کون ذبح کرتا؟ تو قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم پر ہر چیز کو قربان کرو، سمجھ میں آئے تب کرو، سمجھ میں نہ آئے تب کرو، اسی کا نام قربانی ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان خاص طور سے صاحب استطاعت کو صحیح معنوں میں اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.